فرماتے ہیں، اپنی دعا اور مرادیں مانگنے کے لیے پانچ مواقع کو غنیمت سمجھو: تلاوت قرآن کے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، خدا کی راہ میں جنگ اور جہاد کے وقت، اور جس وقت مظلوم آہ و نالہ کر رہا ہو. ان مواقع پر دعا قبول ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علم ایک بیش قیمت اور اچھی میراث ہے، ادب بہترین زیور ہے، غور و فکر ایک صاف آئینہ ہے، معذرت خواہی ایک ڈرانے والا ناصح ہے. تمہارے با ادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جسے تم دوسروں سے ناپسند کرتے ہو اسے خود بھی ترک کر دو. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے، حق و حقیقت تمام حالات میں نئی اور تازہ ہوتی ہے چاہے جتنی مدت گزر چکی ہو، اور باطل ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے چاہے جتنے لوگ اس کی حمایت کرنے والے ہوں. ایک اور حدیث میں خطیب منبر سلونی فرماتے ہیں، دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت، آرام و سکون. لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد آپ کی خدمت میں پیش ہے، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے. تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے علم پر نازاں ہو. ایک اور آخری حدیث جو اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں، انسان پر کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ دن اس انسان سے کہتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور میں تمہارے اوپر شاہد اور گواہ ہوں، لہذا اس دن میں اچھی باتیں بولو، نیک عمل کرو، تو میں قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دوں گا، اور آج کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 دئی، 6 رجب اور 7 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل. اٹھارہ دئی سن 1230 ہجری شمسی کو قاجاری دور کے سیاستدان اور صدر اعظم امیر کبیر کو مرزا ناصر الدین شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا. وہ ایران کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بچپن میں ہی محروم اور پسماندہ طبقے کی مشکلات اور ثروت مند طبقے کی عیش پرستی کو اچھی طرح محسوس کیا، اور کمزور طبقے پر قاجاری بادشاہوں کے ظلم و ستم کو بھی نزدیک سے دیکھا. امیر کبیر ناصر الدین شاہ قاجار کے دور اقتدار دار میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک آزاد مومن اور علم دوست انسان تھے۔ ان کو ایران میں تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کے میدان میں جدید نظریات اور اصلاحات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک میں غیر ملکی مداخلتوں کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ اٹھارہ دے سن 1385 ہجری شمسی کو ایرانی مورخ اور محقق حجت الاسلام علی دوانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1308 ہجری شمسی میں ایران کے ایک جنوبی شہر کازرون کے نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد دوانی 14 سال کی عمر میں دینی تعلیم کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور 5 سال کے بعد ایران واپس آ گئے اور قوم میں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے قوم میں آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ علی دوانی کو تاریخ میں، خاص طور سے تاریخ اسلام میں، بہت دلچسپی تھی اور اس موضوع پر انہوں نے بہت تحقیق انجام دی اور بہت مطالعہ کیا۔ نیز اس موضوع پر 110 کتابیں اور بہت سے مضامین لکھے۔ ان کی اہم کتابوں میں مفاخر اسلام اور بانوان جہان کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ رجب سن 248 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور ابو حاتم سہل ابن محمد سجستانی نے وفات پائی۔ سجستانی قرآنی علوم اور حدیث کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ درس و تدریس، تلاوت قرآن اور قرآنی علوم کے فروغ کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی مسائل سے بھی غافل نہیں تھے۔ ابو حاتم سجستانی کی تصانیف میں اعراب القرآن اور اخلاق الانسان مشہور ہیں۔ رجب سن 516 ہجری قمری کو معروف ادیب اور مصنف ابو محمد قاسم بن علی بصری نے وفات پائی۔ وہ ابن حریری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے مقامات نامی کتاب تحریر کی جو اپنے آپ میں بے نظیر اور بہت مشہور ہے۔ ابن حریری نے اس کتاب میں عربی زبان کے اسرار و رموز کو آسان اور سبق آموز قصے کہانیوں کے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ گراں قدر کتاب قدیم زمانے سے آج تک عربی ادب سے آگاہی کے سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سات جنوری سن 1789 عیسوی کو امریکہ میں پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی تاریخ کم و بیش اتنی ہی پرانی ہے جتنی امریکہ کی تاریخ۔ 7 جنوری 1789 اس اعتبار سے ایک اہم تاریخ ہے کہ اس روز امریکہ کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ ان انتخابات میں جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ وہ واحد امریکی صدر ہیں جو 4 مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ تاہم اب یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو 2 مرتبہ امریکہ کا صدارتی انتخاب جیت چکا ہو، 3ری مرتبہ صدارت کے عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہو سکے گا۔ سات جنوری سن 1804 عیسوی کو برطانوی کیمیادان اور آکسیجن گیس دریافت کرنے والے جوزف پریسٹلی نے 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1733 میں یارکشائر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور 1774 میں اپنی سائنسی تحقیقات کے دوران آکسیجن گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 7 جنوری سن 1932 عیسوی کو سر محمد شفیع کی وفات ہوئی. ان کا تعلق لاہور کے ایک علمی گھرانے سے تھا جہاں وہ 10 مارچ 1869 کو پیدا ہوئے تھے. لاہور سے ایف اے کرنے کے بعد وہ انگلستان چلے گئے جہاں انہوں نے 1892 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپسی پر وکالت شروع کر دی. سر محمد شفیع مسلم لیگ کے قیام میں پیش رہے اور اس سیاسی جماعت کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا. وہ حکومت ہندوستان کی وزارت قانون کے اہم عہدے پر بھی فائز رہے. سات جنوری سن 1943 عیسوی کو سابق یوگوسلاویا کے ماہر طبعیات نکولا ٹیسلا کا انتقال ہوا. وہ سن 1856 عیسوی میں پیدا ہوئے. طالب علمی کے زمانے سے ہی انہیں طبعیات میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات انجام دی. متبادل بجلی کی دریافت ان کا اہم کارنامہ شمار ہوتا ہے. سات جنوری سن 1986 عیسوی کو مصر کی سرحدی پولیس کے سپاہی سلیمان خاطر صحرائے سینا میں ایک قید خانے میں شہید ہوئے. اسلام کے اس بہادر سپاہی نے اکتوبر سن 1985 میں اپنے ملک و قوم کی توہین کے جواب میں حکومت مصر اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف بغاوت کی اور 7 صہیونیوں کو صحرائے سینا میں ہلاک کر دیا. حکومت مصر نے سلیمان خاطر کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی. لیکن کچھ دن کے بعد قید خانے کے نرسنگ ہوم میں ان کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی. اس خبر کے نشر ہوتے ہی ہزاروں مصری طالب علموں نے قاہرہ کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے اور مصر کے دوسرے شہروں میں بھی زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے. سامعین اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. اگلا پروگرام پیش کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام کی چند مزید احادیث پیش کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بندوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دو حالتوں پر بھروسہ کریں، صحت و عافیت اور مالداری و تونگری، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی بیماری آ جائے اور صحت و سلامتی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، یا اچانک غریبی اور تنگ دستی آ جائے اور مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے. ایک اور حدیث میں آپ نے ریاکار کی نشانیاں بیان کی ہیں. ریاکار اسی شخص کو کہتے ہیں کہ جو دکھاوے کے کام کرتا ہے، اور ریاکاری کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے. ریاکار ایک ناپسندیدہ شخص سمجھا جاتا ہے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاکار کے بارے میں فرمایا ہے کہ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں: جب اکیلا ہو تو سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو بہت تازہ دم اور فعال دکھائی دیتا ہے، جب تعریف کی جائے تو بہت کام کرتا ہے، جب مذمت کا سامنا ہو تو اس کے عمل میں کمی ہو جاتی ہے. امیر المومنین نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اے آدم کے فرزند، جو دن ابھی نہیں آیا اس کے غم کا بوجھ آج پر نہ ڈالو، اگر تمہاری زندگی کے دن باقی ہوں گے تو خداوند عالم ان میں بھی تمہیں رزق و روزی عطا کرے گا۔ آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی قدر و منزلت اس کی ہمت اور عزم و حوصلے کے برابر ہوتی ہے، اس کی شجاعت و بہادری اس کے راہ خدا میں خرچ کرنے کے مقدار کے برابر ہوتی ہے، اس کی صداقت اس کی مروت اور جوان مردی کے برابر، اور اس کی عفت و پاکدامنی اس کی غیرت و حمیت کے برابر ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کا آغاز نطفہ اور جس کا انجام مردار ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان گندگی کو اٹھاتا پھرتا ہے، اس کے باوجود غرور و تکبر کا شکار رہتا ہے۔ تو آپ نے اس حدیث میں غرور و تکبر کی مذمت کی ہے اور انسان کو اس کی حقیقت اور اصلیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تو کس چیز پر غرور کرتا ہے جبکہ تیری حقیقت تو ان نجاستوں پر مبنی ہے۔ امیر المومنین نے قرض لینے سے انسان کو روکا ہے اور قرض کو کوئی اچھی چیز قرار نہیں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرض کے جو منفی اس کے نتائج ہیں اس سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرض لینے سے بچو، اس لیے کہ قرض لینا راتوں میں بے چینی اور دن میں ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی چند مختصر سی احادیث ایک تو میں اور بیان کر دیتا ہوں تھوڑے وقت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن خود تکلیف میں رہتا ہے لیکن لوگوں کو اس کے وجود سے آرام و سکون ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ تنہائیوں میں بھی خداوند عالم کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ گواہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور وہی اس وقت شاہد اور گواہ ہے۔ اور سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین کی خدمت میں میسم رضا خان کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا۔ کائنات میں ہر شے کا زوج ہونا یا جوڑا ہونا ایک کلی اصول ہے۔ تمام اشیاء میں خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان، یعنی جوڑا ہونے کا اصول تمام مخلوقات میں ایک عام قانون ہے کہ جس میں سے ایک انسان ہے۔ خداوند عالم سورہ الزاریات میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ قرآن اس طرح سے انسانوں میں زوجیت اور جوڑا ہونے کے اصول پر توجہ مرکوز کراتے ہوئے عورت اور مرد کے بندھن کو انسان کی فطری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دے رہا ہے۔ پھر اپنی آسمانی کتاب میں اس کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. انسان کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں ایک سکون و چین ہے. انسان کی خوشبختی اس میں مضمر ہے کہ ذہنی تلاطم اور اضطراب سے محفوظ و مطمئن رہے. انسان کو یہ نعمت کنبے اور خاندان سے ملتی ہے, عورت کو بھی اور مرد کو بھی. یہ آیہ کریمہ مرد و زن کے سلسلے میں بنیادی طور پر خاندان کے تناظر میں کہتی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یعنی قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے خود تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے. تم مردوں کے لیے عورتوں کو اور تم عورتوں کے لیے مردوں کو, تم خود من انفسکم ایک دوسرے سے ہو, الگ الگ جنس سے نہیں ہو, الگ الگ درجے کے نہیں ہو. سب کی حقیقت و ماہیت ایک ہے, سب ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں, سب کا جوہر اور سب کی حقیقت ایک ہے. البتہ بعض خصوصیات کے لحاظ سے کچھ فرق ضرور ہے, چنانچہ ان کے فرائض بھی الگ الگ ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, یعنی انسانوں میں دو صنفیں ایک عظیم ہدف کے لیے قرار دی گئی ہیں. وہ ہدف ہے سکون و طمانینت. عورتیں اور مرد گھر کے اندر اپنی اپنی مخالف صنف کے ساتھ, مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کی معیت میں طمانینت حاصل کرے. گھر میں داخل ہونے پر داخلی فضا پر محیط سکون و چین, مہربان محبتی اور امانت دار عورت پر نظر پڑنا مرد کے لیے باعث سکون و طمانینت ہوتا ہے. عورت کے لیے بھی ایسے مرد اور ایسے سہارے کا وجود جو اس سے محبت کرے اور اس کے لیے کسی مستحکم قلعے کی مانند ہو, خوشبختی کی علامت اور اس کے لیے باعث سکون و اطمینان اور موجب خوشبختی و سعادت ہے. خاندان دونوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے. مرد کو قلبی سکون کے لیے گھر کی فضا میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو سکون و چین کے لیے گھر میں مرد کی احتیاج ہوتی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, دونوں کو سکون و چین کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم آپ کو ایرانی خاندانوں میں شادی سے پہلے کے بعض رسم و رواج کے بارے میں کچھ بتائیں گے. شادی کی تقریبات کے موقع پر ہر ملک میں خاص قسم کی رسم و رواج اور تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے. ایسی روایتی رسمیں کہ جو بعض مذہبی عقائد کی دین ہیں, یا پھر یہ کہ ایک قوم کی ثقافت سے اس کی جڑیں ملتی ہیں, اس مسئلے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ روزانہ دسیوں مطالب اور مضامین اس کے بارے میں لکھے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسے نکات موجود ہیں کہ جو مصنفین اور قلمکاروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں. یہ آداب و رسوم ایک کیک خریدنے یا شادی کا جشن منانے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے. ماہرین سماجیات کے نقطۂ نگاہ سے وہ آداب و رسوم کہ جو ایک معاشرے اور سماج میں رائج ہوتے ہیں, وہ اس معاشرے کی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہوتے ہیں. ایک کامیاب شادی کے لیے دونوں فریق کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی رکھتے ہوں, اور اس کے لیے منگنی کی تقریب ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں لڑکی اور لڑکا کچھ دیر کے لیے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے اخلاق و کردار سے آشنا ہو سکتے ہیں. ایران میں اس طرح سے مرسوم ہے کہ لڑکے کی ماں اور بہن لڑکے کے لیے ایک مناسب لڑکی کا انتخاب کرتی ہیں, پھر لڑکے سے مشورہ کرتی ہیں کہ اگر وہ راضی ہو تو لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے گھر جائیں. اس تقریب میں عام طور پر کچھ عورتیں لڑکے کے گھر کی طرف سے لڑکی کے گھر جاتی ہیں تاکہ اسے قریب سے دیکھیں. لڑکی لڑکے کے گھر والوں کی پذیرائی کرتی ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتی ہے. چائے ناشتے کے بعد اگر لڑکے کے گھر والے لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اصل مسئلے یعنی شادی کی بات پیش کرتے ہیں، ورنہ پھر مختصر سے گفت و شنید کے بعد لڑکی کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ جب لڑکی اور لڑکے دونوں راضی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اگلا پروگرام منگنی کا ہوتا ہے۔ اس میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے مزید آشنا ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو لڑکی کو بطور تحفہ کچھ دیا جاتا ہے اور مسئلہ طے تمام ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رسم منگنی کا بھی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ وقت مل جاتا ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں کم از کم دو چار ملاقاتیں ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی خرابی پائی جاتی ہو تو معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے فریقین میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں طے کیے ہوئے ایسے رشتے خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد حالات بگڑ جائیں تو بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا رسم منگنی بنیادی طور پر اچھی رسم ہے اور نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی اور ان کے گھر والوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ کوئی غلط فیصلہ ہونے سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر اس رسم کو بھی ہم بعض رسوم کی طرح وبال زندگی بنا لیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ جب لڑکی اور لڑکے کئی بار ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور بات چیت کرتے اور پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ اس تقریب میں فیملی کے بزرگ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور لڑکی کے مہر اور شادی سے متعلق دیگر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے انگوٹھی، ابا یا چادر کا کپڑا، لباس اور اسکارف یا شال، گلدستے اور مٹھائی کے ساتھ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وعدے اور وعید اور یا آپس میں باتیں ہوتی ہیں ان کو ایک کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ پھر دونوں گھروں میں شادی کے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں بعض گھرانوں کے توسط سے روایتی رسم و رواج کو چھوڑ کر جدید رسمیں اپنائے جانے کے سبب منگنی کی جدید رسمیں بھی ان کے درمیان رواج پا گئی ہیں۔ اس صورت میں لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کا کردار کم ہو کر بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ منگنی کی تقریب میں صرف شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اس تقریب سے پہلے اور دونوں گھرانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات اور آشنائی سے قبل ہی لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کو آفس میں یا کہیں اور دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور بارہا ہونے والی ملاقاتوں اور بات چیت کے سبب ایک دوسرے سے بظاہر کلی طور پر آشنا ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کے انتخاب میں خاندان کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جوان طبقہ اس اہم انتخاب میں کوئی تجربہ نہ ہونے کے سبب صرف جذبات کے تحت یہ اقدام کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ جو زمانے قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے، یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر جایا کرتے اور ان سے لڑکی کو زوجیت میں لانے کا تقاضا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ عورت کی حیثیت اور احترام کے تحفظ کے عظیم ترین عوامل میں سے رہا ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، کہ جسے نفقہ کہا جاتا ہے۔ روایات میں اس ذمہ داری کی انجام دہی اخلاقی اصولوں کی رعایت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر نفقہ عورت کی شان و منزلت اور اس کی ضرورتوں کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت شوہر کے گھر میں محرومیت اور بے بسی کا احساس نہ کرے، اور زندگی میں خوشی اور فرحت و نشاط کے ساتھ گھر کے نظم و نسق کو سنبھالے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نیکی کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے یعنی اچھائی اور شائستگی کے ساتھ اپنی بیویوں کے کھانے اور لباس کے لیے اقدام کریں۔ درحقیقت اس مسئلے کی رعایت اس مقصد سے ہے کہ مرد و عورت کی ازدواجی زندگی میں رفاہ اور خوشحالی ہو۔ جو خوش اخلاقی، اچھی رفتار و گفتار اور مرد کی جانب سے کسی منت کے بغیر ہو۔ خداوند عالم سورہ نساء کی 34ویں آیت کے ابتدائی حصے میں عورتوں پر مردوں کی سرپرستی کو بیان کر رہا ہے، اور عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے ذاتی و اکتسابی فرق کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں عورتوں پر مردوں کی نگرانی اور حکمرانی، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کے تسلط، زور زبردستی اور بالادستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اہل لغت اور ان کی پیروی میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ قوام سرپرستی اور نگرانی کے معنی میں ہے، کیونکہ خاندان معاشرے کا ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، اس لیے قدرتی بات ہے کہ اس کو ایک بڑے معاشرے کی مانند ایک سرپرست و نگہبان کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بعض وجوہات اور مردوں میں موجود خصوصیات کی بنا پر یہ ذمہ داری مردوں کو ہی سونپی گئی ہے۔
افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے, بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے. اب تو دن آئے تھے گلشن کے سنورنے والے, راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. چین کے علاقے تبت میں شدید زلزلہ, سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی, متعدد مکانات اور عمارتیں تباہ. امدادی قافلوں پر صہیونی فوجیوں کے حملے جاری, اقوام متحدہ کے اداروں کی صہیونی حکومت پر کڑی تنقید. یمنی فوج نے امریکی بحری جہازوں کے خلاف مسلح کارروائی کا اعلان کر دیا ہے. ایران کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز, جدید فوجی ساز و سامان اور دسیوں ہزار فوجیوں کی شرکت. اور سامعین اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. چین کے علاقے تبت میں آنے والے شدید زلزلے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. چین کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق اس ملک کے ضلع تبت میں منگل کی صبح ایک شدید زلزلے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا. اس واقعے میں اب تک کم از کم 127 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں, جبکہ متعدد عمارتیں بھی منہدم ہو گئی ہیں. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق تبت کے علاوہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو, ہندوستان, بھوٹان اور حتیٰ بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ چین کے زلزلہ نیٹ ورک سینٹر کے مطابق زلزلہ 6.8 کی شدت کا تھا۔ چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق متاثرہ علاقے میں درجہ حرارت تقریباً -8°C ہے، جو رات کو مزید گر جاتا ہے، جس سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آئیں۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز تبت کے دارالحکومت لہاسا سے 380 کلومیٹر دور ہے اور اس کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں کئی آبادیاں موجود ہیں۔ پاکستان سمیت کئی ممالک نے چین میں زلزلے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے خلاف دہشت گرد صہیونی ٹولے کے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی اور مغربی غزہ میں صہیونی دہشت گردوں نے اندھا دھند بمباری کر کے کم از کم 9 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ دوسری جانب جہاد اسلامی کی قدس بریگیڈ کے جوانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی ٹولے کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی صفحہ نیوز کے مطابق حماس کے جوانوں نے بھی شمالی غزہ کے بیت حانون علاقے میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک اور 2 زخمی کر دیا۔ اس درمیان حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں مزاحمتی کارروائی کو سراہتے ہوئے صہیونی حکومت کو خبردار کیا کہ جب تک فلسطینیوں کو سکون چین نہیں مل جاتا، غاصب صہیونیوں کو سکون کی نیند سونے نہیں دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ 15 کے دوران مغربی ممالک، بالخصوص امریکہ کی حمایت یافتہ صہیونی حکومت، اپنے ذکر کردہ تمام اہداف، خاص طور سے حماس کو ختم کرنے اور قیدیوں کو چھڑانے میں مکمل طور سے ناکام رہی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ نے غزہ پٹی میں ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کے امدادی قافلے پر صہیونی ٹولے کے حملے کو ایک خوفناک تباہی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک غیر انسانی واقعے میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی 3 گاڑیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ جس میں 8 ملازمین سوار تھے۔ آنروا کے سربراہ فلپ لازرائنی نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ کی پٹی میں تمام انسانی حقوق کے کارکنوں کو اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے، کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں امدادی کارکنوں کے لیے کسی تفریق کی قائل نہیں ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینڈی میک کین نے بھی کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ اسرائیلی فوج انسانی امداد لے جانے والی گاڑیوں پر جان بوجھ کر اور مسلسل حملے کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور ٹام فلیچر نے غزہ کے عوام کی ابتر صورتحال اور اس خطے میں صہیونی حکومت کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کی جانیں بچانے کے لیے تنظیم کی کوششیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرم ابو سالم کراسنگ سے داخل ہونے والے ایندھن کے 6 ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا اور اب امداد کے لیے بہت کم ایندھن موجود ہے۔ فلیچر نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے لیے کوششیں بروئے کار لائیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈہانوم گبریسیوس نے کہا ہے کہ دسمبر 2024 میں غزہ کی پٹی میں پیدا ہونے والے 7 بچے شدید سردی کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ ہر بچے کو مکمل سلامتی کے ساتھ زندگی کے آغاز کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی اور اس علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کا مطالبہ کیا۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کے خلاف مسلح کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون طیاروں سے حملے کیے۔ تفصیلات کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی افواج نے کارروائی کرتے ہوئے امریکی طیارہ بردار جہاز کو 2 میزائلوں اور 4 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی بحیرہ احمر کے شمال میں امریکی طیارہ بردار جہاز ٹرومین کے خلاف کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسکلان میں ایک ڈرون کے ذریعے صہیونی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ یافا میں بھی ایک دفاعی مرکز کو کامیابی کے ساتھ ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر کہا کہ غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کی تنصیبات پر حملے جاری رہیں گے۔ ایران کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کے جوہری مرکز نطنز کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آج آغاز ہوا۔ مشق کے اس مرحلے میں ایٹمی مراکز کے دفاع کے لیے سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کی فضائی دفاعی یونٹ سخت جنگی حالات میں بڑے پیمانے پر پیش آنے والے فضائی خطرات کے مقابلے کی غرض سے ہمہ جہتی دفاعی تکنیکوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کی فوجی مشقوں کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی شادمانی نے کہا کہ ملک کے مغرب اور مشرق میں موجود ایران کی زمینی افواج کی ایلیٹ یونٹ، اسی طرح ایران کے مغرب، جنوب اور جنوب مغرب میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی افواج کی خصوصی یونٹ اور ایران کے صوبوں میں موجود سپاہ پاسداران کی رضاکار فورسز کے 10,000 افراد دہشت گردی سے مقابلے کی اس فوجی مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ جنرل علی شادمانی کے مطابق مشترکہ آپریشن میں جدید آلات اور ہتھیاروں کے ذریعے ایران کے اہم مرکز میں جہاں فضائیہ اپنے دفاعی ہتھیاروں کی مشقیں انجام دے رہی ہیں، وہیں بحریہ بھی شمالی بحر ہند کے علاقے اور بحیرہ عمان اور خلیج فارس میں 3 جزائر اور آبنائے ہرمز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یہ مشقیں انجام دے رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کا مقاومتی نظریہ امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلامی کی تخلیق ہے۔ شہید آج قاسم نے اس نظریے اور مکتب کو استکبار کے خلاف محاذ جنگ میں تبدیل کیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے مکتب حاج قاسم سے وابستہ افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مکتب شہید سلیمانی بنیادی طور پر مزاحمت کا درس دیتا ہے اور ان کے نظریات انقلاب کے رہنما تھے اور امام خمینی کے افکار اور رہبر انقلاب کی تدابیر سے اس کو تقویت ملی۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے مزاحمتی افکار کو میدان عمل میں لا کر اسے ایک محور، محاذ اور تحریک میں تبدیل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار اور قابل فخر محاذ آج بھی خطے میں موجود ہے اور صہیونی حکومت اور استعمال کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دشمن یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ شہداء کا خون مزاحمت کے دھارے کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ مکتب مزاحمت شہداء کے خون سے پروان چڑھتا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ شہادت بذات خود ایک مکتب ہے اور مکتب مقاومت و مزاحمت کے قائدین ہی شہید ہوتے ہیں اور اپنے خون سے تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ سید عباس موسوی کی شہادت سے لے کر سید حسن نصر اللہ کی شہادت تک کئی مراحل سے گزری ہے اور اب وہ سیاسی میدان میں بھی ایک قوت بن چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لبنان کی حزب اللہ شہید نصر اللہ کے خون سے مزید مضبوط اور ثمرآور ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مکتب مقاومت میں سفارتکاری کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ میدان جنگ اور سفارتکاری ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ میدان جنگ اور سفارتکاری کے ساتھ میڈیا کا کردار بھی اہم ہے۔ دشمنوں نے میڈیا کے شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے اور بیانیہ سازی کے ذریعے مزاحمتی محاذ کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں چین کی طرز پر فضائی آلودگی، گرد و غبار سے نجات کا جدید سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 1500 تعمیراتی مقامات پر پانی کے چھڑکاؤ کا نظام نصب کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ یہ مقامی طور پر تیار کردہ ٹیکنالوجی ہے جس پر گزشتہ 3 ہفتے سے تجربات جاری تھے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے تجربات کی کامیابی کے بعد اب اسے عملی طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سسٹم سے پانی کو فوارے کے انداز میں اس طرح چلایا جاتا ہے جس سے تعمیراتی مقام پر مٹی نہ اڑے اور گرد و غبار بھی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح تعمیراتی مقامات کو سبز کپڑے سے ڈھانپنا لازمی ہوگا تاکہ تعمیراتی کام کے دوران سیمنٹ، مٹی اور دھول نہ اڑے۔ واضح ہے کہ صوبہ پنجاب، خاص طور پر لاہور شہر، ان دنوں شدید آلودگی اور دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے حادثات سے بچاؤ کے لیے موٹر ویز کو بند کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جبکہ فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے صوبے کے ضلع نوشہرو کے شہر رسالپور میں پاک فضائیہ کے تربیتی طیارے کو حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق تربیتی طیارہ رن وے کی دیوار کے قریب کھیتوں میں جا گرا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد تربیتی طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور طیارے میں موجود پائلٹ کے مبینہ طور پر جان بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ریسکیو 1122 پاک فضائیہ اور آرمی کے ایمبولینس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئیں۔ پولیس کے مطابق تربیتی طیارے کا ملبہ رن وے کے قریب موجود ہے، جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ابھی تک طیارے کی تباہی کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ پارا چنار ٹل مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کرم میں ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن معاہدے کو سپوتاج کرنے کے لیے شرپسندوں کی ایک مذموم حرکت تھی۔ ڈپٹی کمشنر کا پشاور میں علاج جاری ہے۔ پارا چنار ٹل مین شاہراہ ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ تاحال ٹل سے کرم کے لیے روانہ نہیں ہو سکا۔ روڈ کلیئرنس ملتے ہی قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب ضلع کرم کی ٹل پارا چنار شاہراہ پر صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی آگاہی کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کیے گئے۔ پولیس حکام نے عام شہریوں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ کرفیو کے نفاذ کے دوران مین روڈ پر آنے سے گریز کریں۔ یاد رہے 4 جنوری کو لوئر کرم کے علاقے بگن میں نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے ڈی سی کرم سمیت 7 افراد زخمی ہوئے، جس کے بعد کرم کے لیے 3 ماہ بعد کھانے پینے کا سامان لے جانے والے قافلے کو روک دیا گیا۔ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے وزیراعظم اور لبرل پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ تقریباً 1 دہائی تک ٹروڈو کینیڈا کی سیاست میں سر فہرست رہے۔ پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی بے اطمینانی اور عوامی حمایت میں تیزی سے کمی نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ گزشتہ روز ایک بیان میں ٹروڈو نے حالیہ برسوں کی مشکلات کا اعتراف کیا۔ ٹروڈو کینیڈا میں حکومت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نئے رہنما کے انتخاب تک قائم مقام وزیراعظم کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ ان کی لبرل پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب اندرونی عمل کے ذریعے کرے گی، جو پارٹی قوانین اور وقت کے مطابق ہوگا۔ اگر پارٹی پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نئے رہنما کو وزیراعظم مقرر کر دیا جائے گا۔ جسٹن ٹروڈو کا استعفیٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک کو امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی مصنوعات پر 25% کسٹم ڈیوٹی لگانے کی دھمکی دی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ میں شدید برف باری نے نظام میں زندگی مفلوج کر دیا۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے مشرقی ریاستوں میں ان دنوں طاقتور موسم سرما کے طوفان کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا سامنا ہے۔ حکام نے آدھی ریاستوں میں شدید برف باری کی وارننگ جاری کی ہے۔ شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ برف باری کے باعث بعض ریاستوں میں سڑکیں اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، جبکہ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ حکام نے لوگوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ زیادہ تر ریاستوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا، جبکہ کچھ ریاستوں میں درجہ حرارت -5 سے لے کر -29 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اوہایو سے لے کر واشنگٹن تک مختلف ریاستوں میں 6 سے 12 انچ تک برف پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ شدید برف باری کی وجہ سے 1500 سے زائد پروازیں منسوخ اور 5000 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم شہید جنرل قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی اور پانچ برس گزر جانے کے باوجود پوری دنیا میں ان کی اب بھی مقبولیت کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انداز جہاں کے ساتھ اسور قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سے پانچ سال پہلے امریکہ نے عراق کے اندر، عراق کے دارالحکومت بغداد میں، عراقی حکومت کی باضابطہ دعوت پر عراق کا دورہ کرنے والے ایران کے شہید جنرل قاسم سلیمانی کو ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا۔ اس حملے میں ان کے ساتھ ان کے دیرینہ ساتھی اور مجاہد جناب ابو مہدی المہندس بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ پانچ سال گزرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو عظیم شخصیات کی یاد اب بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے، اور شہید جنرل قاسم سلیمانی نے مزاحمت کا جو راستہ اختیار کیا تھا، مظلوموں کی مدد کرنے کا جو مشن اٹھایا تھا، اور ظالموں کے خلاف ڈٹ جانے کا جو درس دیا تھا، یہ درس آج بھی استقامتی محاذ کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور استقامتی محاذ آج بھی شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے اور ظالم کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ آئیے اسی والے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
شہید راہ خس جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے حوالے سے ایران، پاکستان، ہندوستان اور لبنان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں پروگرام منعقد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ میں اس حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سمیت کئی اعلی حکام نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنرل سلیمانی مکتب مقاومت کے نظریاتی انقلاب کے بانی تھے۔ جنرل سلیمانی نے اس فکر اور سوچ کو میدان عمل میں مزاحمت کا محور بنایا اور خطے میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جو ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ یہ محور سے ایک فرد پر منحصر نہیں کہ ایک کمانڈر اور لیڈر کی شہادت سے ختم ہو جائے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایک پاکیزہ فکر اور سوچ کو گولی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمتی محاذ کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل ہتھیار شہدا کا خون ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ حزب اللہ تحریک اپنے رہنما سے محروم ہوئی ہے۔ شہید عباس موسیٰ کی شہادت کے بعد حزب اللہ مزید طاقتور ہو گئی۔ شہید حسن نصر اللہ کا خون حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس سے قبل اسلامی جمہوری ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی مناسبت سے ہونے والے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ دشمن کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج شہید سلیمانی کا راستہ جاری رکھنا ملک کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کا باعث اور دنیا کے لیے نمونے عمل ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ شہید سلیمانی نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری اور آخر میں اپنے خون سے ایسا کام کیا کہ دنیا میں ظالموں کو رسوا ہونا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مظلوموں کے دفاع کے لیے ملک کے ہر کونے اور بیرون ملک، عراق، شام، لبنان، افغانستان اور جہاں بھی ضرورت ہوتی حاضر رہتے، اور اس بات سے قطع نظر کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مظلوم کی دفاع میں دن رات کوشاں رہتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ استقامت اور مزاحمت ایک سوچ اور جذبے کا نام ہے، اور شخصیات کے جانے سے سوچ اور جذبہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ شہیدوں کا خون ان کے مزید پختہ ہونے کا باعث بنتا ہے۔
اندازے جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی پروگرام کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے ہم نے بات چیت کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب قمر عباس کو، جو سینئر تجزیہ نگار ہے۔ قمر صاحب، بہت بہت خوش آمدید پروگرام۔
جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی جناب
قمر عباس صاحب، جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ پانچ سال گزر چکے ہیں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو، اور امریکہ نے ایک دہشت گردانہ حملے میں ان کو شہید کیا تھا، جبکہ عراقی حکومت کی باضابطہ دعوت پر وہ سرکاری دورے پر عراق گئے تھے۔ امریکہ کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی بھی شمار ہوتا ہے، دہشت گردی تو ہے ہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانچ سال گزرنے کے باوجود یہ عظیم شخصیت ابھی بھی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے، اس زندہ رہنے کا راز کیا ہے؟
دیکھیں، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو شخصیتیں کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیا، قربانیاں دیں، انہیں یقیناً لوگ بھولتے نہیں ہیں. اور ظاہر بات ہے شہید قاسم سلیمانی کی جو زندگی ہے، پوری زندگی ان کی، وہ لوگوں کے لیے وقف رہی. اور اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف قومی ہیرو نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ علاقائی ہیرو تو وہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ عالمی ہیرو، کیونکہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، جو خدمت انجام دی ہے، وہ صرف ایران کی نہیں تھی، وہ صرف علاقائی ملکوں کے لیے نہیں تھی، علاقائی عوام کی، بلکہ پوری دنیا کے لیے تھی. کیونکہ انہوں نے ایک ایسے، جو سب سے نمایاں جو ان کا کام رہا ہے، وہ ایک ایسے دہشت گرد نظام کو، جسے کہیں گے ہم تنظیم سے بڑا، یہ داعش جو ہے وہ کافی بڑے ہو چکے تھے، یہ دہشت گرد جو ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی الگ وجوہات ہیں، ان کے پشپناہی جن طاقتوں کے ہاتھ میں تھی تو سب کی وجہ سے. لیکن بہرحال وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ علاقے اور عالم اسلام کے ایک بہت بڑے اور اہم علاقے پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا، اور وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا قبضہ مسلسل، لیکن اسے ختم کیا. اور ان جیسے عراق ہے یا شام ہے، یہاں پر تو علاقائی حوالے سے، جغرافیائی لحاظ سے اس کا قبضہ تھا، لیکن جس دوران اور جس عرصے میں اس دہشت گرد تنظیم کا عراق اور شام پہ قبضہ تھا، اس دوران آپ دنیا کے مختلف ملکوں کے حالات کا اگر جائزہ لیں تو مختلف، اور خاص طور سے مغربی ممالک میں، تو اکثر داعشی دہشت گردوں کی کاروائیاں ہوتی تھیں، کبھی جیسے بھی موقع، کبھی گاڑی سے، تو کبھی چاقو سے، تو کبھی گولیوں سے، اور داعش کے جھنڈے کے ساتھ اس طرح کے اقدامات مسلسل ہو رہے تھے. اور پوری دنیا میں جسے کہیں کہ خوف و ہراس کا عالم تھا. اور یہ ایک ایسی تنظیم اور ایسی دہشت گردانہ، ایسا دہشت گردانہ گروہ تھا جس سے مشرق اور مغرب میں کوئی بھی امان میں نہیں تھا. آپ مشرق میں دیکھ لیں تو چین وغیرہ میں بھی اس کی کاروائیاں ہوتی تھیں، مشرقی ممالک میں بھی، مغربی ممالک میں بھی، اور جسے کہیں کہ مغربی ایشیا یا مشرق جسے کہیں، وہ تو پوری طرح سے اس میں مبتلا ہی تھا.
صحیح.
تو اس طرح سے یہ جو ان کا عظیم کارنامہ ہے، اور جو ناممکن، جس میں بڑی بڑی طاقتیں ناکام ہو گئی تھیں، اس کارنامے کو انجام دیا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک اہم وجہ ہے جو انہیں اتنے برسوں کے بعد بھی بلائے نہیں گئے اور آئندہ بھی نہیں بلایا جائے گا، ہمیشہ یہ انسانی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ایک ہیرو کے حیثیت سے جانے جائیں گے. حالانکہ ان کے خلاف اتنا زیادہ پروپگنڈا ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ پروپگنڈا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اور آج جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، 5 برس گزر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود برسی کا موقع ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تاریخ سے پہلے سے ہی مختلف ملکوں میں تقریب جو اس سلسلے میں پروگرام ہے، ان کی برسی کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کیے جانے کے مختلف.
اچھا آپ نے پروگراموں کے بعد خراج عقیدت پیش کرنے کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہندوستان کے اندر اور خود کشمیر میں بھی اس حوالے سے بہت پروگرام کیے گئے، اور وہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے بہت شاندار طریقے سے اس شہید جنرل کو خراج عقیدت پیش کیا. تو ہندوستان میں جو ان کی مقبولیت ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟
دیکھیں، بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں اس کا تو میں خود گواہ رہا ہوں. جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو ہندوستان کی، جسے کہیں کہ تاریخ میں شاید ہی کسی شخصیت کے لیے اتنی زیادہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہو، اتنے زیادہ فاتحہ خانی کی گئی ہو مسلسل. یعنی آپ یہ یقین کریں کہ جیسے شہروں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں تو جتنی امام بارگاہیں ہیں، جو بھی جسے کہیں کہ ایسے مقامات ہیں حسینیہ، جہاں بھی وہاں سب تو ہو رہے تھے. لیکن چھوٹے چھوٹے سے گاؤں دیہاتوں میں، جس جہاں جو بہت ہی دور ہے مرکز سے، وہاں پر بھی شہید قاسم سلیمانی کے لیے ایسی مجالس کا انعقاد کیا گیا. اور آج بھی، ابھی ہم کچھ مہینے قبل ہندوستان گئے تھے، تو وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزر ہوا، وہاں پر ایک مجلس کا انعقاد تھا، تو مجلس جسے کہیں کہ مذہبی مناسبت سے تھی، لیکن وہاں پر بڑی بڑی تصویریں شہید قاسم سلیمانی کی اور شہید حسن نصر اللہ کی تصویریں بڑی بڑی لگی ہوئی تھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ان کی برسی کے موقع پر ایک طرح سے یاد کیا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان میں تو مختلف مواقع پہ اب جہاں پر بھی اس طرح کی تقریب ہوتی ہے، مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اکثر مقامات پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی کی تصویر بھی نظر آتی ہے. اور کشمیر کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے بہت ہی بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہے ان کی برسی. اور اتفاق سے کچھ مہینے قبل کشمیر بھی میں گیا تھا، وہاں بھی ایک شادی کا پروگرام تھا کرگل میں، تو وہاں گئے تو وہاں پر بھی جو پروگرام تھا وہاں پر ایک جو ٹینٹ لگا ہوا تھا اور جو مختلف لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر بھی ایک گوشے میں مزاحمتی محاذ کے ان جنرلوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر تو سال بھر مختلف مواقع پر یاد کیا جاتا ہے. اور کشمیر کا تو بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ جب وہاں پر شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جو بڑے پیمانے پر غم منایا جا رہا تھا، اب سڑکوں پر جلوس اور فاتحہ خانی کی تقاریب تھی، تو اسی دوران تصویریں بہت ہی زیادہ ان کی لگائی گئی تھیں ہر طرف سڑکوں پر. تو ایک فوجی کو جو نہیں پتا تھا تو اس نے تصویر
انجانے میں
جسے کہیں کہ نکال دی اور ہٹا دیا، تو اس پر اتنا زیادہ عوامی غم و غصہ پڑا، رد عمل اتنا شدید تھا کہ سینئر فوجی افسروں نے مداخلت کی اور انہوں نے خود پھر وہ تصویریں دوبارہ شہید قاسم سلیمانی کی تصویریں لگوائیں، اور جس کا جو فوٹیج بھی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو گیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں یہ طاقت، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ طاقت اصل میں اسی جذبے کے لیے، دیکھیں حدیثوں میں بھی ہے بہت ہی زیادہ کہ جو لوگ اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جب اللہ سے رابطہ ہوتا ہے تو پھر دنیا میں مقبولیت ہوتی ہی ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتنے زیادہ مقبول ہوں شہید قاسم سلیمانی.
جی بہت شکریہ. آپ نے کشمیر کی بات کی تو کشمیر کے ایک معروف مذہبی رہنما ہیں مولانا مسرور عباس انصاری صاحب، آئیے ان کے خیالات سنتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ آتے ہیں.
شہید حاج قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی تھی. اس برسی پر اس شہید کو یاد کیا گیا، اس کے کارناموں کو یاد کیا گیا اور اس کی دکھائی ہوئی راہ کو جاری رکھنے کا عزم کیا گیا. دراصل شہدا جو ہے وہ زندہ ہے اور اپنی قوم کو حیات بخشتے ہیں. حاج قاسم سلیمانی کی شہادت سے اگرچہ ایک خلا پیدا ہوا ہے لیکن اس نے جبہ مقاومت کو ایک نئی سوچ دی ہے، ایک نیا طریقہ دیا ہے، ایک نیا راستہ کھول دیا ہے. اور پچھلے سال 2024 میں بھی ہم نے بہت سارے شہیدوں کو کھویا ہے، وہ بھی اسی راہ پر چلے تھے، وہ بھی شہید قدس تھے، انہوں نے بھی قدس کی خاطر اپنی جان دی، اللہ تعالیٰ کی رضایت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی. آج ان کو خراج عقیدت ادا کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کی راہ کو زندہ رکھیں اور نئی نسل کو ان کے کارناموں سے آگاہ کریں. ان کی شہادت طلبی جو ہے وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اس قوم کے لیے فخر کی بات ہے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم، یہ مکتب جو ہے یہ مکتب شہدا ہے، اور شہیدوں کی شہادت سے ہی یہ مکتب زندہ و جاوید ہے اور زندہ و جاوید رہے گا.
جی ہاں، مسرور عباس انصاری صاحب کے خیالات آپ نے سنے جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے. قمر عباس صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ہندوستان کے عوام کی بات کی کہ کس طرح بالحانہ لگاؤ رکھتے ہیں ان شہدا سے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستانی عوام خاص طور پر جو ہیں وہ مسئلہ فلسطین کے ساتھ بہت ہی لگاؤ رکھتے ہیں، سنجیدگی رکھتے ہیں اس بارے میں، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ رو رعایت کے بھی قائل نہیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے ہندوستانی عوام شروع سے اس کے ساتھ رہے اور ابھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو شہداء مقاومت ہیں، استقامتی محاذ کے شہداء ہیں، ان کا بھی اضافہ ہوا ہے فلسطینی کاز کے ساتھ ساتھ، اور یہ گزشتہ چند برسوں کی بات ہے. تو یہ جو استقامتی محاذ وجود میں ہے خاص طور پر فلسطین کی حمایت کے سلسلے میں، اور اس کے بعد جو دہشت گرد اسلام کے نام پر وجود میں لائے گئے مختلف اسلامی ملکوں میں جیسے شام میں یا لبنان میں یا عراق میں ان کو ڈپلائی کیا گیا، ان کو لایا گیا، اور پھر وہاں سے جنرل قاسم سلیمانی کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہندوستان کے اندر فلسطین کے ساتھ ساتھ استقامتی شہدا، خاص طور پر جنرل قاسم سلیمانی کی ان دنوں جو مقبولیت ہے، اس کا راز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں ہندوستان کے عوام جو ہیں فلسطین کے ساتھ ان کی طرف بھی آئے؟
دیکھیں، ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو غور کیا ہے، خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ فلسطین تو ہمیشہ ہی مرکزی مسئلہ رہا ہے، اور ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی مسئلہ رہا ہے، اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، اور ہندوستان کی تو حکومتی سطح پر بھی تاریخ رہی ہے فلسطین کی حمایت کی۔ البتہ اب موجودہ جو حکومت ہے اس کا معاملہ الگ ہے، اور ظاہر بات ہے دوسرے طرح
جب سے ہندوستان آزاد ہوا تب سے فلسطین کی حمایت کا سلسلہ جاری تھا
حکومتی سطح پر، اور عوام کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی تھا، پوری طرح سے ہے۔ لیکن ایک اب مزاحمتی محاذ کی جہاں تک بات ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر جب فلسطین کی اگر ہم خالی بات کریں، تو فلسطین کا مسئلہ اور فلسطینیوں کی حمایت پوری طرح سے ہندوستانی مسلمانوں میں خاص طور سے ہمیشہ سے رہی ہے اور ہے آج بھی۔ لیکن مزاحمتی محاذ کے جو ہیرو ہیں وہ جتنا مقبول ہیں، اتنا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جیسے فلسطین میں مثال کے طور پر جیسے حماس کے بانی شیخ احمد یاسین یا اور بھی بڑے بڑے جو فلسطینی مجاہد رہے ہیں، ان کی جب شہادت ہوئی تو یقیناً غم منایا گیا اور وہ، لیکن ہم اگر آج، اب اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھائی اس وقت سوشل میڈیا یا اس طرح سے ممکن ہے اس کی، لیکن عملی طور پر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مزاحمتی محاذ کے ہیروز کو جو مقام حاصل ہے یا جس طرح سے ان کی مقبولیت ہے، وہ غیر معمولی ہے، یعنی اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ فلسطینی جو مجاہد ہیں اور جو رہے ہیں، وہ عالم اسلام کے قلب کو ہی سمجھ لیں، ہم قلب کے لیے جد و جہد کر رہے تھے اور کرتے ہیں، لیکن مزاحمتی محاذ کے جو ہیرو ہیں وہ پورے عالم اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ شہید قاسم سلیمانی کا ابھی برسی ہے، ان کی اس موقع پہ ایک قول بھی یہاں تہران میں مختلف جگہوں پہ لگا نظر آتا ہے، کو کہتے ہیں کہ میں دنیا کے ہر اس مسلمان کا فوجی ہوں جو جسے کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب
یعنی ان کی ذہنی وسعت
عالمگیریت تھی۔ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وجہ آپ نے پوچھی نا کہ اتنی زیادہ مقبولیت کی وجہ کیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، اور یہ ہندوستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ فلسطینی مزاحمت کی حمایت پوری دنیا میں ہمیشہ سے ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، لیکن فلسطینی شخصیات کی مقبولیت اگر ہم اس کو دیکھیں اور ان کا موازنہ کریں، جسے آج ہم مزاحمتی محاذ کہتے ہیں، جو جس کا دائرہ فلسطینی مزاحمت سے وسیع ہے، یعنی فلسطینی مزاحمت بھی اس مزاحمتی محاذ کا ایک حصہ، ایک فرنٹ ہے، اہم ترین فرنٹ ہے، لیکن وہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مزاحمتی محاذ کے ہیروز، ان کی مقبولیت بہت ہی زیادہ اور غیر معمولی ہے، اور میری نظر میں، میری ذاتی رائے ہے البتہ، کہ شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو کہ آپ یہ دیکھیں کہ مزاحمتی محاذ اپنے آپ کو پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ تمام مظلوموں کا حامی اور مددگار اپنے آپ کو سمجھتا، اور ہم مزاحمتی محاذ کے مختلف کمانڈروں اور لیڈروں کے اقوال اور ان کے بیانات اگر دیکھیں تو وہ یہی تاکید کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں۔ اب اس حمایت میں نہ جغرافیائی حدود ہیں، نہ ملت و مسلک و مذہب ہے، اور نہ قومیت ہے، کسی بھی طرح کی کوئی حد نہیں ہے، اور اسے مزاحمتی محاذ کے لیڈروں نے ثابت کیا ہے، اور جنرل قاسم سلیمانی نے، تو خاص طور سے، اور ہندوستان کی جہاں تک بات ہے تو میں ذکر کرتا چلوں کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہندی میڈیا ہے، ہندو میڈیا اور جسے کہیں کہ غیر مسلم میڈیا ہے، وہ جب مختلف کارنامے جب اس پر روشنی ڈالتا ہے شہید قاسم سلیمانی کے، تو خاص طور سے جو ہندوستانی نرسیں وہاں موصل میں پھنسی
تھی،
داعش کے قبضے میں تھی، تو اس سے انہیں آزاد کرانے میں جو شہید قاسم سلیمانی کا رول ہے اس کا خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کا نہ وہ جس وہ لوگ وہ خواتین یا جو نرسیں تھیں، طبی عملہ تھا اس میں، مرد بھی تھے میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے، ان کا نہ عالم اسلام سے تعلق تھا یعنی جغرافی ایسے ایسے، اور نہ ہی مسلکی لحاظ سے مسلمانوں سے تعلق تھا. وہ ایک غیر اسلامی ملک سے تعلق رکھنے والی غیر اسلامی نرسیں یعنی شخصیتیں تھیں،
لیکن مظلوم تھی،
لیکن چونکہ مظلوم تھی اور انہیں مدد کی ضرورت تھی، تو پھر اس مزاحمتی فرنٹ کے لازوال ہیرو نے ان کی مدد کی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ بنیادی نقطہ ہے ان کی جو مقبولیت اور عالمگیریت میں جو جغرافیہ حدود نہیں ہے، اس میں یہ جو سوچ ہے، یہ جو نظریہ ہے، چونکہ نظریہ عالمگیر تھا اس لیے مقبولیت بھی عالمگیر ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شیرازی صاحب، پاکستان کے معروف سیاسی رہنما ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ناصر شیرازی صاحب، شہید جنرل قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی کے حوالے سے نہ صرف ایران میں بلکہ پاکستان، ہندوستان، لبنان اور پوری دنیا کے اندر مختلف پروگرام منعقد کیے گئے، پاکستان کے اندر بھی بہت سے پروگرام منعقد ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت اور شخصیت کے حوالے سے پاکستان میں پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پروگرام منعقد کیے گئے، اور پھر ان کی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان میں معمولاً جو پہلا عشرہ ہے نئے سال کا، جی، وہ یکم جنوری سے دس جنوری تک، یہ عشرہ شہداء، شہداء مقاومت کے نام سے منایا جاتا ہے.
صحیح.
اور اس عشرے میں جو چند بڑے واقعات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ملت ہے وہ اس عشرے کو شہداء کے عنوان سے مناتی ہے، ان میں ایک بڑا عنوان جو ہے وہ 3 جنوری کو شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کا دن ہے. اس کے علاوہ 10 جنوری کو سانحہ کوئٹہ ہے جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ لوگ ایک وقت میں شہید ہوئے تھے اور پاکستان کے اندر ایک سیاسی تاریخ جو ہے وہ رقم ہوئی تھی، اور درمیان میں اور بہت سارے واقعات ہیں لیکن اہم اور چیدہ واقعات میں سے ایک یہ ہے. پاکستان میں شہید قاسم سلیمانی کو اگرچہ وہ جمہوری اسلامی ایران کے ایک سٹنگ جنرل تھے، لیکن ان کو اس عنوان سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اپنا بنیادی رول پلے کیا، اور جن کو ایک لحاظ سے پاکستان کے اندر پاکستان کے ایک دوست کے طور پر بھی پہچانا جاتا تھا، اور جن کی یہ گفتگو پاکستان کی کئی اخبارات میں اور ٹی وی چینل کے اندر باقاعدہ طور پہ آئی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی محبت میں اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ پاکستان کو انقلاب اسلامی کے ساتھ جڑا ہوا سمجھتے ہیں.
جی.
تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کے اوپر بہت کنسرن ہے، اور پاکستان باؤنڈ ہے اپنی فورن پالیسی کے اعتبار سے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے. تو اس لحاظ سے شہید قاسم سلیمانی کو پاکستان کے جو جاننے والے حلقے ہیں ان میں بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، ان میں بہت زیادہ تکریم ان کی جاتی ہے، چونکہ وہ عالمی اجتماع اور امریکہ کے مقابلے میں اسلام کے ان مفادات کا، جس میں شیعہ سنی یونٹی ایک مفاد ہے، جس میں اسلام کے مقدس مقامات مسجد اقصی سے لے کے کربلا و نجف تک ان کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے داعش کو شکست دینا کہ جس نے پورے عالم اسلام کے اندر ایک انتشار کی کیفیت کریٹ کر دی، اور مسلم جو آبادیاں ہیں، آبادیوں کی آبادیاں انہوں نے تہ تیک کر ڈالی، اور اسلام کا ایک ایسا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی جو یزیدی اسلام تھا، جس میں گلے کاٹے جاتے تھے، جس میں کلیکٹیو پنشمنٹ ہوتی تھی اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جس کا شکار عراق اور سیریا کی سرزمین ہوئی، اور اس سارے عمل کو جس کے پیچھے یقینی طور پہ عالمی صہیونی اور استعماری قوتیں تھیں، اس کو ریورس کرنے میں جس شخصیت کا بنیادی رول پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مقالے لکھے گئے ہیں، اس شخصیت کا نام شہید قاسم سلیمانی ہے. اور یقینی طور پہ ان کو ایک ملٹری فگر کے طور پہ نہیں بلکہ ان عنوانات سے جن عنوانات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دیکھا جاتا ہے. اور پھر چونکہ ان کی شہادت جو ہے وہ بھی ایک وحدت کی علامت کے طور پہ عراق کی سرزمین پہ جو وہاں کے انجینئر محمد مہندس کے ساتھ خود یہ شہادت جو ہے اس نے بھی ان کے زندگی کے سارے رول کے اوپر ایک مور لگا دی اور اس کو جو ہے وہ ایک خوبصورت موڑ جو ہے وہ دے دیا. پاکستان میں اس عنوان سے جو تقاریب ہوئی بہت ساری ہوئی ہوں گی, چونکہ لاہور کے اندر فردوسیہ قبرستان میں شہدا کی تقریب کے لیے بڑے سٹالز لگائے گئے تھے اور وہاں پر ایک بڑا پروگرام تھا جس میں تمام جو ہے وہ مکاتب فکر کے لوگ شامل تھے. اور اسی طریقے سے میرے علم میں ہے کہ چنیوٹ میں ایک بہت بڑا ایونٹ جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام کے حوالے سے ہوتا ہے, تو اس میں بھی ایک شب شہدا جس میں میں نے ایڈریس کیا ہے اس میں شہید اور شہید کے ساتھیوں کی تصاویر اور ان کی جو کرائے نمایاں ہیں اس کو بڑے بہترین طریقے سے پیش کیا گیا. خود یہاں جمہوری اسلامی ایران کا جو دفتر ہے یعنی سفارت خانہ اس میں بھی ایک تقریب ہوئی, میں خود اس میں شریک تھا اور اس میں پاکستان کی چند جید شخصیات جو ہیں وہ انہوں نے خطاب بھی کیا اور باقی لوگوں کی شمولیت بھی ظاہر ہے کہ اس میں شہید کی فکر اور عمل کو انڈورس کرنے کے لیے. کوہاٹ میں ہنگو میں ایک بڑا پروگرام چونکہ میں خود اس میں ایڈریس کرنے والوں میں سے تھا مہمان خصوصی کے طور پہ, تو یعنی یہ چند ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے اندر ایک بڑا ایونٹ جو میرا خیال ہے 5-6 تاریخ کو شاید ہونا ہے, وہ ہے جو انہی شہدا کو اور عالم اسلام کے شہدا اور مقاومت کے شہدا کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے. تو پاکستان میں اس حوالے سے ملک کے طول و عرض میں ان شہدا کی یاد میں جن ہو سکتا ہے کسی نے شمع روشن کی ہو سکتا ہے کسی نے شہدا کی یاد میں مونومنٹس بنائے ہوں, کسی نے شہدا کی یاد میں گفتگو کی ہو, کسی نے قرآن خوانیاں کی ہوں, لیکن پاکستان کے طول و عرض میں بہرحال شہدا مقاومت کو یاد کیا گیا ہے اور انہی میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ شہید قاسم سلمانی کا ہے. اور چونکہ ان کی شہادت جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں ہوئی براہ راست, اس وجہ سے چونکہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ امریکہ مخالف بھی ہیں اور اس نے اور زیادہ ان کے ساتھ جو محبت ہے اس کو دو چند کر دیا. جی. جو عالم اسلام کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے.
ناصر شیرازی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی خدمات تو بہت زیادہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی شہید جنرل جب ایک حکومت کی دعوت پر, عراقی حکومت کی دعوت پر باضابطہ طور پر بغداد جاتے ہیں تو انہیں ایک سرکاری مہمان کے طور پر امریکہ دہشت گردی کا نشانہ بناتا ہے اور تمام تر بین الاقوامی اور سفارتی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ دہشت گردی کی کارروائی انجام دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اس دہشت گردی کے پیچھے اس کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ویسٹ ہے, کلیکٹڈ ویسٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے اور یورپ اس کو فالو کرتا ہے, تو ان کے سٹینڈرز ڈوئل ہیں اور یہ ہپوکریسی ایٹ اٹس پیک ہے, یعنی ان کے منافقانہ جو رویے ہیں وہ بالکل عروج کے اوپر ہیں. یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو بیان نہیں کرتے. مثلا امریکہ جو ہے وہ عراق کے اندر بظاہر یہ کہہ کے آیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہیومن رائٹ اور ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ابو غریب جیل بنائی. امریکہ جن جن علاقوں کے اندر گیا وہ وہاں پہ اس نے ظلم اور ستم کو جو ہے وہ پرواز دیا. پھر اسی طریقے سے ان کے نزدیک انٹرنیشنل جو قوانین ہیں, بین الاقوامی ہیومینیٹیرین لاس اور عالمی جو ڈپلومیٹک قوانین ہیں جن کے پوری دنیا کنونشن سائن کر چکی ہے اور امریکہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے, ان کے لیے ان کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے. اور آپ اس کو فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں, آپ اس کو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی شکل میں دیکھتے ہیں, اور ایسا ہی ایک واقعہ کہ جس میں تمام عالمی قوانین کو پامال کر دیا گیا وہ واقعہ قاسم سلمانی شہید کی شہادت کا عراق کے اندر ہے. اور بالکل آپ نے درست کہا, جیسا کہ اسماعیل ہانیہ بھی سٹیٹ گیسٹ تھے, جیسا کہ ڈپلومیٹک کورڈ تھے وہ لوگ جو سیریا کے اندر ایرانی امبیسی کے اندر اٹیک کے اندر متعدد اٹیکس میں شہید ہوئے, وہ بھی ظاہر ہے کہ کہیں بھی جو آپ کی ایمبیسی ہوتی ہے وہ اس ریسپیکٹڈ ملک کی پراپرٹی جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے, سوورینٹی اس کا پارٹ ہوتی ہے. اور ایسا ہی ایک واقعہ جس میں عراق کے اندر ایک مہمان کو اس وجہ سے شہید کیا جاتا ہے. اب بنیادی بات کیا تھی؟ بنیادی بات یہ تھی کہ انہوں نے امریکہ کے ڈیزائن کو ریورس کر دیا تھا. امریکن ڈیزائن یہ تھا اس ریجن کے اندر کہ خطے کو ڈس انٹیگریٹ کرنا, تقسیم کرنا, ٹکڑوں میں کاٹنا, اس کے لیے انہوں نے ایتھنک ڈویژنز بھی کریٹ کی تھی اور سیکٹیرین ڈویژنز بھی کریٹ کی تھی. ایتھنک ڈویژنز میں کردش، ترکش، عرب اور پرشین جو فارٹ لائن وہ ایگزسٹ کرتی تھی، اور سیکٹیرین کے اندر جو ہے وہ شیعہ، سنی، صوفیہ، البی، کرسچین، دیگر چیزیں وہ کر رہی تھیں. تو شہید قاسم سلمانی نے عراق کے اندر جب حشید الشامی شابی کے ساتھ کلبریٹ کیا، جو پاپولر موبلائزیشن فورس کے وہ ٹروپس تھے، تو اس میں تمام مکاتب فکر اور تمام ایتھنک اکائیوں کو شامل کر کے انہوں نے داعش کو، جو اس پورے ریجن کے اندر شاید دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، جس کے پاس اتنا بڑا رقبہ جو ہے وہ اس نے ٹیک اوور کر لیا تھا اور اس کے اوپر اپنی طرح کی ایک خاص گورننس جو ہے وہ انہوں نے متعارف کرا دی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کا یہ پلان گریٹر مڈل ایسٹ کا خطے کو ڈس انٹیگریٹ کرنا، عالم اسلام کے اندر ایک نئی لڑائی انیشیٹ کرا کے اور اس کے ریسورسز کو تباہ برباد کرنا. تو بہرحال شہید نے اپنی شہادت کے سے پہلے اپنے رول کے ذریعے سے دراصل امریکہ کے اس پلان کو ریورس کر دیا تھا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا. انہوں نے مقدس مقامات کو جو عالم اسلام کے کسی فرقے کے نہیں ہیں، اگر ہم کربلا اور نجف کی بات کریں تو یہ عالم اسلام کے مقدس مقامات ہیں، انہوں نے ان مقدس مقامات کا اور مفادات کا دفاع کیا. انہوں نے جو ہے وہ اس سرزمین کا جس میں تمام شیعہ، سنی اور دیگر جو ایون کرسچینز، ایون وہاں پر جو ہے وہ ایزدی، ان سب کے جو ہے نا وہ ان کے مقدسات کا اور ان کی زمینوں کا اور ان کے جان و مال کا دفاع کیا، اور ایک ایسی عوامی فوج کی تشکیل میں عراق کی آفیشیل سطح پہ مدد کی کہ جس نے بہرحال بہت تھوڑے عرصے کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کو اس خطے کے اندر ناکام کر دیا. تو یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے امریکہ اور اسرائیل کی نگاہ میں کہ جس کے اوپر انہوں نے بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے تھے. انہوں نے عراق کے اندر صدام حسین کو تبدیل کیا تھا تاکہ اپنی مرضی کی حکومت لائے، وہ نہیں لا سکے. انہوں نے کردستان ایشو کریٹ کیا اور ایک اس کی اٹانمی کریٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہاں پر جو ہے وہ انتشار آئے اور وہاں پہ کردش ڈومیننس کریٹ ہو ورسز عرب اور ورسز جو ہے وہ ترکس، لیکن شہید نے اس کو بھی ناکام بنایا. تو امریکہ کے پورے نقشے کو دراصل انہوں نے فیل کر دیا تھا اور اس خطے کے عوام اور اس خطے کے ممالک کی سوورینٹی کی حفاظت کی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ اس کا نا ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ عراق فال کرتا تو سیریا فال کرتا، ایران فال کرتا، اور نعوذ باللہ مثلا، اور یہ پاکستان کے لیے اس کی امپلیکیشنز ہوتی. تو یہ ایک بڑا گرینڈ پلان تھا جس پلان کے مقابلے میں شہید نے سٹینڈ لیا، شہید کھڑے ہوئے، شہید نے رول پلے کیا، شہید نے تمام اکائیوں کو اکٹھا کیا اور ایک اسٹریٹجک لیول کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی ڈیوائز کی اور اس سرزمین کا اور مقدس مقامات کا دفاع کیا.
بہت بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کی معاملت کا بہت بہت شکریہ. شہید قاسم سلیمانی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ کل بھی زندہ رہیں گے. اجازت دیجئے، خدا حافظ. Thank you.
ہے۔